السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، آج خطبے کا موضوع ہے تاریخ اسلام کا ایک عبرت ناک واقعہ. تاریخ اسلام میں بہت سارے واقعات گزرے ہیں اور یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے کہ اس امت میں خیر اور شر موجود ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس امت کی عظمت کے لیے اور بہتری کے لیے بہت ساری مصیبتوں سے آزمایا ہے، اور سب سے بڑی مصیبت امت پر اس وقت آئی جب اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی. یہ سب سے بڑی مصیبت تھی امت پر، اور یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جسے پیدا کیا ہے اسے فنا کرے گا. بقا اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے ہے. یہ دنیا فانی ہے، پوری کائنات فانی ہے. وَيَبْقَ وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ. اور ان واقعات میں سے آج کی نشست میں ہم ایک ایسے واقعے کا ذکر کرتے ہیں جس نے دنیا کی تاریخ کو ہلا دیا تھا، صرف تاریخ اسلام کو نہیں، اپنے زمانے کا، اس وقت کا سب سے عظیم واقعہ. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد بہت سارے اور بھی واقعات آئے ہیں. سب سے بڑی مصیبت، سب سے بڑا واقعہ امت پر اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات تھی. اس مصیبت کے بعد اور بھی کافی مصیبتیں آئیں، اور یہ مصیبتیں اس لیے تھیں تاکہ عبرت والے عبرت حاصل کریں، سبق لیں. بعض لوگ اللہ تعالیٰ کے کلام اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے عبرت حاصل نہیں کرتے. واضح الفاظ ہیں، نور ہے، لیکن عبرت حاصل نہیں ہوتی. تو اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے کہ ایسے واقعات امت پر اللہ تعالیٰ نے لکھے ہیں جن سے یہ امتی، یہ مسلمان سیدھا ہو جائے، عبرت حاصل کرنے والا ہو جائے، اپنے رب کے قریب ہو جائے، اپنے رب کو راضی کرنے والا ہو جائے. ان عظیم واقعات میں سے سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کی شہادت کا واقعہ. اس قصے کی اصل صحیح بخاری میں ہے. میں یہ قصہ مختصراً بیان کرتا ہوں اور پھر اس قصے سے اپنی اصلاح کے لیے چند اہم پیغام بیان کرتے ہیں اور عبرت حاصل کرتے ہیں، اور پھر دیکھتے ہیں آج کے زمانے میں ہم کہاں پہ ہیں. کیا ہم نے واقعی ان قصوں سے کوئی عبرت حاصل کی ہے، یا دوسروں قصوں کی طرح یہ بھی ایک قصہ ہے، سن تو لیتے ہیں، آنکھیں بھی تر ہو جاتی ہیں، اور اس کے بعد کچھ دیر کے بعد سب بھول جاتے ہیں اور اپنی عادت کی طرف واپس پلٹتے ہیں. یہ قصہ اگر اس پہ ہم تھوڑا سا غور کریں بیان کرنے سے پہلے میں یہ گزارش کروں گا کہ تھوڑے سے توجہ کی ضرورت ہے. یہ وہ واقعہ ہے جس نے تاریخ اسلام کو بدل ڈالا. یہ وہ فتنہ تھا جس کے متعلق سیدنا حذیفہ رضی اللہ عنہ جو فتنوں کے ماہر تھے فرماتے ہیں ایک دروازہ ہے جو فتنوں اور امت کے بیچ میں اوڑھ ہے, دیوار ہے, یہ دروازہ بند ہے اور یہ دروازہ اس وقت تک بند رہے جب تک سیدنا عمر موجود ہیں, حیات ہیں. سیدنا عمر کے زمانے میں دروازہ نہ کھولا لیکن سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی وفات کے بعد یہ دروازہ ٹوٹ گیا, یہ دروازہ کھل گیا اور امت میں فتنوں کی ابتدا ہوئی. عبداللہ بن میمون فرماتے ہیں صحیح بخاری کی روایت میں قصے کی ابتدا عبداللہ بن میمون کہتے ہیں کہ میرے اور عمر کے بیچ میں سیدنا عباس موجود تھے اور یہ معمول تھا سیدنا عمر بن خطاب کا جب مسجد میں آتے نماز پڑھانے کے لیے تو صفوں کو سیدھا کر لیتے اور جب صف سیدھی ہو جاتی اور لوگ قریب ہو جاتے یعنی پاؤں سے پاؤں جڑ جاتا ان کا پھر نماز کا آغاز کرتے. یہاں پہ آپ دیکھیں ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ صفوں کو سیدھی کرنا, صفوں کو سیدھا کرنا یہ مطلب شرعی ہے اور با جماعت نماز کیونکہ مردوں پر فرض ہے اللہ تعالیٰ کے گھروں میں تو صفوں کو سیدھا کرنا بھی با جماعت نماز کا ایک عظیم حصہ ہے. اگر نماز پڑھنے کا حق ادا کرنا ہے تو ہمیں سنت پہ عمل کرنا پڑے گا اور صفیں تب سیدھا ہوتی ہیں جب پاؤں سے پاؤں مل جاتے اور کندھے سے کندھا مل جاتا ہے. بعض لوگوں کو غلط فہمی ہوئی ہے, کہتے ہیں صفیں سیدھا کرنے کے لیے پاؤں سے پاؤں کا ملنا لازمی نہیں ہے, صف سیدھی ہو سکتی ہے جبکہ پاؤں سے پاؤں نہ ملا ہو. تو مقصد ہے کہ صف کو سیدھا کرنا مقصد ہے. سو و صفوفکم سے مراد صف سیدھی کر لو, سے مراد یہ کہ پاؤں سے پاؤں جڑ جائے. مسلم ابی اعلی میں سیدنا انس کی روایت میں بڑی پیاری روایت فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صفوں کو سیدھا کر لیا کریں, میں تمہیں اپنے پیچھے سے ویسے دیکھ جیسے میں اپنے تمہیں آگے سے دیکھتا ہوں. پھر سیدنا انس فرماتے ہیں اپنے زمانے کی بات کرتے ہیں, ہم صف سیدھی کرتے ہیں, پاؤں سے پاؤں جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں اور بعض ایسے لوگ ہوتے ہیں جو بغل کی طرح خچر کی طرح اپنے پاؤں ہٹا لیتے ہیں. سبحان اللہ. ایک راستہ ہے سلف کا راستہ جس میں صف سیدھا کرنا سنت سمجھا جاتا ہے اور ایک راستہ ہے جو ان کے مخالف راستہ ہے اور اس میں صف سیدھا کرنے کے لیے پاؤں سے پاؤں کو ملانا لازمی نہیں سمجھا جاتا. سبحان اللہ. اور یہ روایت صحیحہ میں بھی موجود ہے, صحیح روایت ہے سیدنا انس کی روایت. وہ اپنے زمانے کی بات کر رہے تھے کہ یہ فتنہ اس زمانے سے شروع ہوا کہ پاؤں سے پاؤں ملانا نماز با جماعت نماز کے لیے صف کو سیدھا کرنے کے لیے لازمی نہیں ہے. سبحان اللہ. اگر آج ہمارے زمانے کو دیکھ لیتے تو کیا فرماتے. الغرض تو عبداللہ بن ممنون کہتا ہے کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے صف سیدھی کرنے کے بعد تکبیر پڑھی, اللہ اکبر کہا اور پھر یہ آواز آئی, ایک شخص آگے گیا اور صرف عمر کو خنجر مارا اور یہ آواز آئی اکلن الکلب, کتے نے مجھے کاٹا ہے. صرف عمر نے یہ فرمایا کہ کتے نے مجھے کاٹ لیا ہے. ایک روایت میں آیا ہے طعن الکلب, کتے نے مجھے مارا ہے. خنجر سے مارا ہے. عبداللہ بن مہون کہتا ہے کہ وہ شخص اس کے پاس جو خنجر تھا, دو دھاری خنجر تھا, دو دھاریں تھیں اس کی, اور اس نے سیدنا عمر کو مارنے کے بعد بھاگنے کی کوشش کی, اور راستے میں جو بھی لوگ آتے گئے ان کو مارتا گیا, یہاں تک اس نے 13 لوگوں کو زخمی کیا, ان میں سے 7 وفات پا گئے, 7 قتل ہوئے. اور پھر جب اس نے دیکھا کہ وہ قابو میں آ جائے گا, اس کو پکڑا جائے گا, تو اس نے اپنے آپ کو ذبح کر لیا, خودکشی کر لی. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے جب ان کو خنجر لگا, سیدنا عبد الرحمن بن عوف ان کے پیچھے کھڑے ہوئے تھے, تو فوراً اپنی جگہ سے ہٹے, سیدنا عبد الرحمن بن عوف کا ہاتھ پکڑا اور آگے کر دیا اور خود ایک طرف بیٹھ گئے. تھوڑی دیر کے بعد تھوڑے سے بے ہوش ہو گئے تھے, پھر جب ہوش آیا سورج نکلنے سے پہلے, سیدنا عمر نے آنکھیں کھولی اور پوچھا, لوگوں کی طرف دیکھ کر پوچھا کہ نماز پڑھ لی ہے لوگوں نے کہ نہیں. تو جو لوگ موجود انہوں نے کہا نماز پڑھ لی گئی ہے. پھر سیدنا عباس سے پوچھتے ہیں مجھے قتل کس نے کیا ہے, کہتے اس مجوسی غلام نے. سیدنا عمر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں اور فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ میرا قاتل کوئی مسلمان نہیں ہے, میرے قتل کا ذمہ دار اہل اسلام میں سے کوئی نہیں ہے. پھر سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے دودھ منگایا, تھوڑا سا دودھ پیا تو پیٹ سے دودھ نکلنا شروع ہوا. اب ان کو یقین ہو گیا کہ زخم بہت گہرا ہے, کیونکہ جو خنجر تھا وہ زہر آلود تھا. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے بیٹے عبداللہ سے کہا جاؤ ام عائشہ کے پاس جاؤ رضی اللہ عنہا, اور اسے عرض کرو کہ عمر کہہ رہا ہے, امیر المؤمنین مت کہنا اسے, جا کے کہو کہ عمر کہہ رہا ہے کہ میری خواہش تھی کہ میں اس جگہ پر دفن ہوں جہاں پر اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق دفن ہیں, اگر آپ اجازت دیتی ہیں تو میرا دفن بھی اسی جگہ پر ہو. سید عائشہ رو پڑی اور یہ فرمایا کہ میں نے یہ جگہ اپنے لیے چھوڑی ہوئی تھی, میری خواہش تھی کہ اس جگہ پر میں دفن ہوں, ایک طرف میرے خاوند ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اس طرف میرے والد ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ, لیکن میں اپنا حق سیدنا عمر کو دے دیتی ہوں, وہ زیادہ حق رکھتے ہیں, مجھ سے زیادہ حق رکھتے ہیں اس جگہ کا. بیٹا واپس آتا ہے اور یہ خوشخبری سناتا ہے, سیدنا عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں مختلف روایات ایک ساتھ بیان کر رہا ہوں, اصل قصہ صحیح بخاری میں ہے. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں بیٹا ہو سکتا ہے مروت میں آ گئی ہو, جب میں مر جاؤں میرے جنازوں کو لے کے جانا دوبارہ دفن کرنے سے پہلے, اور پھر ایک بار اجازت لے لینا, دوبارہ اجازت لے لینا, اگر وہ اجازت دے دیں تو پھر مجھے دفن کر لینا اسی جگہ پر جہاں پر اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر صدیق دفن ہیں, اور اگر وہ اجازت نہ دیں تو پھر مجھے عثمان قبرستان میں عام قبرستان میں دفن کر لیں جہاں پر عام عثمان دفن ہوتے ہیں. پھر جب سیدنا عمر کی طبیعت زیادہ خراب ہوئی اور آخری وقت تھا, اپنے بیٹے عبداللہ رضی اللہ عنہ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے, بلکہ ان کے جھولے میں اپنا سر رکھا ہوا تھا, تو ایک شخص آیا اور اس نے کہا امیر المؤمنین تمہیں خوشخبری ہو، تمہیں جنت کی خوشخبری دیتے ہیں ہم. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کیونکہ اس شخص نے چند سیدنا عمر کے اچھے اعمال جو وہ کر چکے تھے وہ بتائے، سیدنا عمر نے یہ سن کر فرمایا میں تو اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتا ہوں کہ جو کچھ بھی میں نے کیا ہے آج تک وہ میری نجات کا ذریعہ بن جائے، بس کہ میں کفاف نکل جاؤں اس دنیا سے. پھر اپنے بیٹے سے کہتے ہیں بیٹا میرے سر کو زمین پر رکھ دو، ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میری اس حالت کو دیکھ کر مجھے معاف فرما دے، میری مغفرت فرما دے. سیدنا عمر کی وفات ہو جاتی ہے، دنیا سے چلے جاتے ہیں، لیکن اس عظیم واقعے میں ہمارے لیے بہت سارے پیغام چھوڑ کے گئے ہیں. ان پیغاموں میں سے نماز کی اہمیت کا پیغام ہمیں ملتا ہے. کہ نماز ارکان اسلام کا دوسرا رکن ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری وقت میں بھی نماز کی نصیحت اور وصیت کر کے گئے ہیں، الصلاة الصلاة وما ملكت ايمانكم، نماز کبھی نہ چھوڑنا، نماز کبھی نہ چھوڑنا. سیدنا عمر الخطاب رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا گیا، منبر میں شہید کر دیا گیا فجر کی نماز پڑھتے ہوئے. آج ہمارا تعلق نماز کے ساتھ کیسا ہے؟ آج ہم نماز تو پڑھ لیتے ہیں، کیسی نماز پڑھتے ہیں؟ میں ان کی بات کر رہا ہوں جو نماز پڑھتے ہیں. ہمارا حال دیکھیں نماز کے ساتھ کیسا ہے، اور سلف کا حال دیکھیں کہ نماز میں ہمیشہ سب سے آگے ہوتے تھے، السابقون الاولون، ہر خیر میں سبقت لے چکے ہیں. آج ہم نماز کے لیے نکلتے ہیں، پاؤں ساتھ نہیں دیتے، مشکل سے قدم بڑھاتے ہیں، اور کہیں پر بھی کھڑے ہو کر نماز پڑھ لیتے ہیں. کوئی فرق نہیں پڑتا کہ پہلے صف ہے، دوسرے صف ہے یا آخری صف ہے. سید عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نماز کے لیے ہم اہتمام کرتے تھے، یہاں تک کہ اگر کوئی شخص بیمار ہوتا یا اس کی طبیعت خراب ہوتی تو دو لوگوں کے کندھوں پر ہاتھ رکھے مسجد کی طرف آتا، دو لوگ پکڑ کے آتے اسے، جیسے ہم مریض کو پکڑ کے ہسپتال لے کے جاتے ہیں. اسی طریقے سے اس بہترین زمانے میں یہ عظیم لوگ صحابہ اکرام ایک دوسرے کا کندھا پکڑ کے، ہاتھ پکڑ کے مسجد کی طرف لے کے جاتے ہیں. سید عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اور جو نماز میں پیچھے رہتے، اور نماز میں صرف وہ لوگ پیچھے رہتے جو معروف منافق ہوتے تھے، جو نفاق میں ڈوبے ہوئے تھے. آج ہمارا کیا حال ہے؟ اور اس میں ہمیں یہ بھی پیغام ملتا ہے کہ اگر امام کی طبیعت خراب ہو جائے یا امام کو کوئی تکلیف ہو جائے یا امام کا وضو ٹوٹ جائے تو وہ اپنے پیچھے مقتدی کسی کا بھی ہاتھ پکڑ کے اسے آگے کر لے, انہیں ایسے نہ چھوڑ دے کہ ان میں سے کون سے تین چار لوگ پیچھے کھڑے, کون سا شخص آگے جائے گا. تو امام کو متعین کرنا چاہیے کہ ایک شخص کو ہاتھ پکڑ کے اس کے پیچھے ہے, اسے ہاتھ پکڑ کے آگے کر لے, اپنی جگہ پہ کھڑا کر دے. اور یہ بھی ہمیں پیغام ملتا ہے, کیونکہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے یہ بتانا بھول گیا کہ جب ہوش آیا تو خود پہلے نماز پڑھی اور یہ پوچھا کہ لوگوں نے نماز پڑھی ہے کہ نہیں. تو اسے یہ بھی ثابت ہوتا ہے, بعض علماء فرماتے ہیں کہ جسم سے خون کے جاری ہونے سے وضو نہیں ٹوٹتا, اور جو خون ناپاک ہے وہ دم مسفوح ہے, وہ خون جو گردن کے کٹنے سے بہہ جاتا ہے اسے دم مسفوح کہتے ہیں, بہتا ہوا خون وہ ناپاک خون ہے, جیسے قرآن مجید کی آیت میں آیا ہے. اور اس کی دوسری دلیل بھی ملتی ہے کہ وہ معروف قصہ جب ایک صحابی پہرا دے رہا تھا اور اسے کافر نے تیر مارا جبکہ وہ نماز پڑھ رہا تھا, صلاۃ اللیل تہجد کی نماز پڑھ رہا تھا, سبحان اللہ, پہرے بھی دیتے ہیں اور رات کی تاریکی میں نماز بھی پڑھتے ہیں, تو اس کو تیر لگا, وہ خون جاری ہوا, نماز نہیں چھوڑی. دوسرا تیر لگا تو تین تیر لگے تھے, انہیں نماز کو جاری رکھا. تو علماء فرماتے ہیں اس حدیث سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ سلف کے نزدیک خون کا جسم سے جاری ہونے سے وضو نہیں ٹوٹتا. اللہ اعلم. الغرض, ہمیں اس قصے سے یہ بھی سبق ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے گھروں میں, مساجد میں قتل کرنا, دہشت پھیلانا, خوف پھیلانا, یہ یا تو مجوسیوں کا طریقہ رہا ہے اور یا خوارج کا طریقہ رہا ہے, یا تو رافضی یہ کام کرتے ہیں یا خارجی یہ کام کرتے ہیں. ابلو الوا مجوسی تھا اور مغیرہ بن شعبہ کا غلام تھا, اس شخص نے غلامی قبول کی صدر عمر سے بدلہ لینے کے لیے, کیونکہ سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ نے ہی کسرا کی حکومت کو توڑا اور کسرا نے ایک میٹنگ بلائی. جب وہ ایک شہر سے دوسرے شہر در بدر ہوتا رہا اور مسلمان بڑھتے گئے اور اسلام پھیلتا گیا, کلمہ توحید بلاد فارس میں اپنی جڑیں مضبوط کرتا گیا, تو یہ ایک شہر سے دوسرے شہر در بدر ہوتے ہوئے آخر اس نے جنگ نہاوند کے بعد ایک میٹنگ بلائی اور یہ مشورہ لیا کہ سیدنا عمر کا خاتمہ کیسے کیا جا سکتا ہے, جب تک یہ شخص زندہ ہے تو یہ ہمیں چھوڑے گا نہیں اور کسی اور کو بھی نہیں چھوڑے گا, کیونکہ سن 15 ہجری میں دو بڑی سلطنتیں, کسرا کی سلطنت اور قیصر کی سلطنت, یہ دو سب سے بڑی اس اپنے زمانے کی دو سب سے بڑی طاقتیں تھیں, اور 15 ہجری میں ان کا وجود نہ رہا. کسرا کی سلطنت اسلام سے 1000 پرانی سلطنت تھی, 1000 سال, اور قیصر کی سلطنت اسلام سے 600 سال پرانی تھی. اور مسلمانوں کو تقویت ملی ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے بعد. جب اسلام کی عمر 15 سال ہوئی تو یہ سینکڑوں سال والی سلطنتیں باقی نہ رہی 15 سال میں. آج 1400 سال گزر گئے ہیں ہجرت کو, 1436 سال, یہ 36واں سال ہے. آج ہمارا کیا حال ہے, آج ہم کہاں پہ ہیں اس دنیا میں, یاد رکھیں تاریخ کسی کو معاف نہیں کرتی، کیونکہ تاریخ میں جو لکھا جا رہا ہے وہ ہمارے حالات لکھے جا رہے ہیں. ہم کل کی تاریخ کی بات کر رہے ہیں جو آج فخر سے بیان کر رہے ہیں. اگر ہماری اولادوں کی اولاد ہماری تاریخ بیان کرے گی، پتنے وہ کس حالت میں ہماری تاریخ بیان کرے گی. الغرض، تو کسرا نے اس میٹنگ میں یہ کہا کہ عمر کو اگر قتل کرنا ہے تو اس کا ایک طریقہ ہے کہ عمر کو اس کے گھر میں جا کے قتل کرو. یہ مسلمان سیدھے سادے لوگ ہیں، کلمہ پڑھ لو یہ تمہیں سینے سے لگا لیں گے. کوئی شخص کلمہ پڑھ لے اور وہ عمر کے قریب جا کر اسے قتل کر سکتا ہے. ابو لؤلؤ مجوسی اس میٹنگ میں موجود تھا، وہ شخص وہاں سے نکلا، ایران سے نکلا، بلاد فارس کا نام آج ایران ہے، وہاں سے نکلا اور مدینہ کی طرف رخ کیا اور اپنے آپ کو بیچ دیا، غلام بنایا، سیدنا مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کا غلام بنا. لوہار تھا، اسلحے بنانے کا ماہر تھا. ایک روایت میں آیا ہے کہ ایک مرتبہ ابو لؤلؤ مجوسی نے سیدنا عمر کو شکایت کی، سیدنا مغیرہ بن شعبہ کی. سیدنا عمر نے سیدنا مغیرہ بن شعبہ سے یہ کہا کہ کیوں اس پہ ظلم کرتے ہو تم، یعنی شکایت لگائی کہ میرا خیال نہیں رکھتا، کہ اس کا خیال رکھو تم. اس لیے سے بخاری کی روایت میں ہے، میں نے تو اس کے ساتھ احسان کیا تھا، یہ وہی احسان تھا جس کا ذکر سیدنا عمر نے کیا، کہ میں نے تو یہ کہا اس کا خیال رکھو اور اس شخص نے میرے ساتھ یہ کیا. اور ایک روایت میں ہے کہ جب پہلی مرتبہ دیکھا سیدنا عمر نے تو پوچھا یہ کون ہے، تو کسی نے کہا سیدنا مغیرہ بن شعبہ کا غلام ہے. سیدنا مغیرہ بن شعبہ آئے اور یہ عرض کی سیدنا عمر سے، اگر آپ چاہیں تو میں اسے قتل کروں، اور ایک روایت کہ میں اسے یعنی مدینہ سے نکال دوں. تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ آپ کس بنا پر اس کو قتل کرو گے یا نکالو گے، کس وجہ سے؟ میں نے دیکھا ہے مجھے کوئی چیز اس کی اچھی نہیں لگی، یہ بندہ ٹھیک نہیں لگتا. جیسے بعض لوگوں میں، بزرگوں میں ایک پہچان ہوتی ہے سبحان اللہ، ان غیب نہیں جانتے تھے لیکن ایک فراست ہوتی ہے مومن کی، جس سے انہوں نے پہچان لیا کہ یہ شخص جو ہے کوئی ٹھیک نظر نہیں آ رہا. الغرض، ابو لؤلؤ مجوسی نے نماز پڑھتے ہوئے، اب یہ دیکھیں کہ وہ شخص نماز پڑھتا تھا کس لیے؟ اللہ کے نماز پڑھتا تھا؟ نہیں، اپنے اس باطل اور خوفناک مقصد کو پورا کرنے کے لیے. اور پہلے صف نماز پڑھتے ہوئے جب تکبیر پڑھی سیدنا عمر خطاب رضی اللہ عنہ نے، تب جا کے اس نے قتل کیا. پھر اسی راستے کو اپنایا ہے خوارج نے. عجب بات دیکھیں آپ، اللہ تعالیٰ کے گھروں کی تعمیر، مساجد کی تعمیر ایمان سے ہوتی ہے، نماز سے ہوتی ہے، قرآن مجید کی تلاوت سے ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کے ذکر سے ہوتی ہے. اور تخریب مسلمانوں کو تکلیف پہنچانے میں ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کے گھروں میں گندگی پھیلانے سے ہوتی ہے. قتل کرنا دور کی بات ہے، اللہ کے گھروں میں تخریب کرنے والے مجوسی تو ہو سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے گھروں میں تخریب کاری، دہشت گردی کرنے والے مجوسی تو ہو سکتے ہیں، یا ان کے راستے پہ چلنے والے گمراہ ہو سکتے ہیں، جیسا کہ خوارج نے کیا. اور آپ جانتے ہیں کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی وفات کے بعد فتنوں کے دروازے کھلے، اور سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کو قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہوئے شہید کیا گیا. قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہوئے. اور اس وقت قتل کرنے والا یا قتل کرنے والے کوئی مجوسی نہیں تھے, کلمہ پڑھنے والے مسلمان تھے, جن کا سردار ایک یہودی تھا عبداللہ بن سبع. عجب سی بات دیکھیں, یا تو مجوسی ہے اللہ تعالیٰ کے گھروں میں, یا مسلمان کو قتل کرنے والے اور یا یہودی ہیں, یا ان کے نقش قدم پر چلنے والے خوارج ہیں. اور پھر یہ فتنہ بڑھتا گیا یہاں تک کہ سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کو بھی فجر کی نماز پڑھتے ہوئے قتل کر دیا گیا. اور قتل کرنے والا اس وقت کوئی مجوسی نہیں تھا, کوئی یہودی نہیں تھا, بلکہ ایک کلمہ پڑھنے والا مسلمان خارجی تھا, ابن ملجم. یہ سیاہ تاریخ خوارج کی جو مجوسیوں اور یہودیوں سے جا کے ملتی ہے, ان لوگوں نے جنت کو حاصل کرنے کے لیے, اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے, اپنے رب کے گھر میں داخل ہو کر اپنے رب کے پیارے بندوں کو قتل عام کیا. عجب بات دیکھیں, ابن ملجم کہتا ہے کہ میرے اور جنت کے بیچ میں دیوار علی تھا جس کو میں نے گرا دی ہے, اب میں جنت ہوں, اب جنت میرے لیے آسان, جنت اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں. اور عبادت میں, اللہ کے ذکر میں اتنی شدید عبادت اور شدید ذکر کرتا تھا کہ اس شخص نے کہا کہ میرے تم ٹکڑے ٹکڑے کر دو, مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے, لیکن میری زبان کو مت کاٹنے میں, سب سے آخر میں جب مر جاؤں پھر کاٹنے تو کاٹ لینا, کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ذکر کرنے کے بغیر میں زندہ رہ نہیں سکتا ہوں. یہ وہی لوگ ہیں جن کے متعلق اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے صحابہ کی جماعت, تم لوگ اپنی نمازوں کو ان کی نمازوں کے سامنے حقارت کی نظر سے دیکھا کرو گے. عبادت میں شدید انتہا پسندی ہر چیز میں, نماز میں بھی. سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ جب مناظرے کے لیے سیدنا علی نے بھیجا فرماتے ہیں جب میں نے ان سے مصافحہ کیا کہ ان کے ہاتھ سوجے ہوئے تھے, سخت تھے جیسے کہ اونٹ کے سم ہوتے ہیں, اتنی سخت ہاتھ تھے, اور میں نے عجیب سا منظر دیکھا کہ ان میں سے بعض لوگ نماز پڑھ رہے ہیں, قیام کی حالت میں ہے, بعض لوگ سجدے میں گر کے رو رہے ہیں, بعض لوگ قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہیں, بعض اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مشغور و مصروف ہیں. کہتے ہیں میں نے ایک کو بھی بغیر کسی عبادت میں مصروف نہیں دیکھا, سب مصروف تھے عبادت میں. کرنے کیا جا رہے ہیں یہ عبادت گزار, مشن کیا ہے ان کا, مقصد کیا ہے ان کا؟ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا قتل, صحابہ کرام کا قتل, کیونکہ ان کے نزدیک یہ کافر ہو چکے تھے. کون؟ اولیاؤں کے سردار صحابہ کرام سیدنا علی کے ساتھی کافر ہو چکے ہیں, تو پہلے تکفیر کی ہے پھر قتل عام کیا ہے مسلمانوں کا. آج کے زمانے میں مجھے بتائے فرق کہاں پہ ہے؟ انہوں نے اولیاؤں کے سردار کا قتل کیا کافر سمجھ کر, اور آج ایسے تنظیمیں موجود ہیں جو اللہ تعالیٰ کے گھروں میں دھماکے کرتے ہیں, دہشت کو پھیلاتے ہیں, قتل عام کرتے ہیں نمازیوں کا. ابو لؤلؤ مجوسی اور ابن ملجم خارجی کے نقش قدم پر چلنے والے آج جہاد کے نام پر یہ دہشت گردی پھیلا رہے ہیں. کل ان کے شر سے بازار محفوظ نہیں تھے، آج ان کے شر سے اللہ تعالیٰ کے گھر محفوظ نہیں ہے، اور واللہ یہ بعید نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے، اور اللہ تعالیٰ حرمین شریفین کو محفوظ فرمائے، اور ہر مسلمان کو محفوظ فرمائے. اگر ان کا بس چلے تو یہ حرمین شریفین کو بھی نہیں چھوڑیں گے، کیونکہ ان لوگوں کا یہ عقیدہ ہے، عقیدہ ہے کہ آج یہ جو نماز پڑھ رہے ہیں ہمارے سامنے یہ مسلمان نہیں ہے، جو اللہ کے گھر کا طواف کر رہے ہیں یہ مسلمان نہیں ہے، کیونکہ یہ ایسے حکمران کے تابع ہیں، ایسے حکمران کی حکومت کو مان چکے ہیں جو خود کافر ہے، اور کافر کی مدد کرنے والا، کافر کو کافر نہ کہنے والا خود کافر ہوتا ہے. انتہا پسندی کی انتہا. ایک مرتبہ دو خارجی طواف کر رہے تھے، ایک دوسرے سے کہتا ہے کیا تمہیں پتہ ہے، ایک پرانا خارجی تھا ایک نئے خارجی تھا، تو پرانا نئے سے کہتا ہے تمہیں پتہ ہے یہ جتنی بھی طواف کر رہے ہیں نا لوگ، یہ سارے کے سارے کافر ہیں. تو نئے خارجی، چھوٹا خارجی کہتا ہے کیا تم کہہ رہے ہو، یہ سارے جتنی لوگ جو طواف کر رہے ہیں سارے کافر ہیں. کہتے سارے کافر سوائے، وہ بڑا کہتے سوائے میرے اور تیرے، ہم دو مومن ہیں، باقی دیکھو جتنے بیچارے محنت کر رہے ہیں یہ طواف کر رہے ہیں سارے کافر ہیں بیچارے. تو شخص کے دل میں یہ بات بیٹھی، ارے یہ سارے لوگ اتنی محنت کر رہے ہیں اور صرف ہم دو، یہ اور میں مومن ہیں باقی سارے کافر ہیں، یہ منہج صحیح ہو ہی نہیں سکتا. اور اس نے کہا اگر ایمان اسے کہتے پھر یہ تمہیں مبارک ہو، تم ہی مومن کافی ہو، پھر میں بھی تو نہیں رہا نا. ان للہ وانا الیہ راجعون. الغرض فاعتبروا یا اولی الابصار، اللہ تعالیٰ کے گھروں میں دہشت پھیلانے والے، قتل کرنے والے، دھماکے کرنے والے، یہ دیکھ لیں کہ وہ کس کے نقش قدم پر چل رہے ہیں. کل ان کو بھی غلط فہمیاں ہوئی تھیں، شبہات تھے، اپنے زمانے کے بہترین علماء کی بات کو نہیں سنا. عبد الرحمن بن ملجم جانتے ہیں کون ہے، تابعی ہے، سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ نے ان کو مدینہ سے بھیجا ہے مصر کی طرف لوگوں کو قرآن مجید کی تعلیم دینے کے لیے. سیدنا عمر بن الخطاب کو چناؤ کیسے ہوتا ہے، کیا سمجھتے آپ، ایک عام شخص کو بھیجا، جاہل کو بھیجا نہیں، علم والا کو بھیجا تھا. لیکن جیسے میں نے کہا ہے عبداللہ، جیسے میں نے کہا ہے کہ وہاں پر سیدنا عمر کے وفات کے بعد جب عبداللہ بن سبا یہودی آئے مدینہ میں اور اسے فتنے کا آغاز کیا، مدینہ میں اس کو علماء ملے، اس کا منہ کو بند کر دیا گیا، تو مدینہ میں وہ کچھ کر نہ سکے. پھر مکہ کی طرف گئے، وہاں پر علماء ملے، پھر وہاں سے بھاگے، مصر کی طرف گئے، وہاں پر زرخیز زمین ملی، وہاں پر لوگوں نے بات سنی. تو ابتدا عبداللہ بن سبا ابن سودا یہودی کہ اس فتنے کی، اس باطل دعوت کی، خروج کی دعوت کی ابتدا مصر سے ہوئی. پھر عراق کی طرف گئے، وہاں پر اس سے زیادہ زرخیز زمین ملی مصر سے بھی، اور وہاں پر بھی اس کے متبعین بنے، اس کی دعوت کو قبول کرنے والے بنے. ابن سبا یہودی نے بھی نفاقاً کلمہ پڑھا تھا، ان میں سے تھے جو دعات علی ابواب جہنم ثابت ہوئے امت میں. الغرض تو مصر میں جب ابن ملجم نے اس دعوت کو دیکھا اور خوارج کی باتوں کو سنا، عبداللہ بن سبأ یہودی کی تعلیمات کو سنا، عجب بات یہ ہے کہ ان کے قریب جا کر ان سے دوست رکھ نصیحت کرتے رہے. تو دیکھیں برے دوست کہاں لے کے جاتے ہیں، ہونا تو یہ چاہیے اگر آپ نے نصیحت کرے دوستی مت رکھے، نصیحت کریں چھوڑ دیں ان کو. لیکن ان کے قریب گئے، ان کی باتوں کو سنا، شبہات جو بھی تھے ان کے دل میں بیٹھے، کل وہ نصیحت کرنے والے تھے، ایک دن وہ انہی میں سے ہو گئے. اس زمانے میں صحابہ کرام موجود تھے اور دیگر تابعین بھی موجود تھے, ان کو نصیحت کی گئی کہ تم غلط کر رہے ہو, اس راستے کو چھوڑ دو, اس راستے میں کوئی خیر نہیں, یہ اہل فتنہ ہے. فتنے کا زمانہ تھا, فتنے کی ابتدا تھی جس میں خیر اور شر, حق اور باطل ابتدائی دنوں میں نمایاں نظر نہیں آتے, الگ الگ نظر نہیں سوائے علماء کو. اس شخص کو غلط فہمی ہوئی یا خوش فہمی ہوئی کہ میں بڑا عالم ہوں, مجھے سیدنا عمر نے بھیجا ہے اور میں ان لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر ان کو تبدیل کر سکتا ہوں. کسی اور کو کیا تبدیل کرنا تھا, خود ہی بدل گئے اور ان کے راستے کو اپنا لیا اور اتنی شدت اختیار کر لی کہ جو اس زمانے میں بہت زیادہ انتہا پسند تھے ان میں سے ابن ملجم کا نام سر فہرست تھا. اور میں یہ بھی بتا چکا ہوں کہ عمران بن حطان بھی سلف صالحین میں سے تھا, ایک عالم تھا. کسی نے ان کے رشتہ دار, ایک خارجی عورت تھی کزنز میں سے, رشتہ داروں میں سے, تو اس نے کہا میں نصیحت کرتا ہوں اسے, تو اسے منع کیا گیا, دوست نے منع کیا, دیگر علماء نے منع کیا, آپ اسے شادی مت کرو, نصیحت کر نہیں کرو, شادی مت کرو. کہتے ہیں میں شادی کر کے اسے نصیحت کروں گا. یہاں تک کہ اس شخص نے شادی کی اور اس عورت نے ایسی شبہات اس کے دل میں ڈالی کہ وہ شخص ایسا خارجی بنا کہ اس نے شعر میں یہ کہا کہ علی کا قاتل جو ہے وہ جنتی ہے اور اس نے امت پر بڑا احسان کیا ہے. اس ان یعنی الفاظوں میں, اس معنی میں اس نے یہ شعر کہا ہے اور ابن ملجم کے راستے پر چلنے والا خارجی ثابت ہوا. الغرض, اہل بدعت سے دوستی رکھنا, اہل بدعت کے ساتھ قریب ہو کر ان کو نصیحت کرنا کوئی حکمت عقل مندی کی بات نہیں ہے, اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنے کے مترادف ہے. الغرض, اس قصے میں ہمیں یہ بھی سبق ملتا ہے کہ سید عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کی فضیلت, کہ کس طریقے سے انہوں نے اپنی ساری زندگی اس دین کی بہتری کے لیے لگا دی. جب سے کلمہ پڑھا آپ دیکھیں آخر وقت تک, وفات تک, جو بھی دین اسلام کی بہتری کے لیے اور خیر کے لیے کوئی اقدام نظر آتا تو سب سے پہلے سیدنا عمر خطاب ہوتے تھے اور ان کی تواضع اور انکساری کا بھی ہمیں ثبوت ملتا ہے کہ انہوں نے یہ نہیں کہا آخری وقت تک, ارے میں تو ان صحابہ میں سے ہوں جو جنت بشارت دی ان کی زندگی میں, اس لیے زیادہ عمل کرنے میں اور زیادہ مجاہدے کرنے میں, جد و جہد کرنے میں کوئی ضرورت نہیں ہے. نہیں, آپ یہ دیکھتے ہیں کہ جیسے ان کو خوشخبری ملی جنت کی ان کی زندگی میں, ان کا کردار, ان کا عمل, ان کا تقوی, ان کا ایمان اور ان کی جو بھی صلاحیتیں ہیں وہ مزید بڑھیں, کم نہ ہوئیں. سبحان اللہ. اور ہمیں یہ بھی سبق ملتا ہے کہ سیدنا عائشہ رضی اللہ عنہا کی فضیلت, کہ انہوں نے کس طریقے سے سیدنا عمر بن الخطاب کو ایثار کیا اور جو جس کی وہ خود خواہش مند تھی کہ مرنے کے بعد وہ دفن ہو اسی حجرے میں جو اس کا کبھی گھر ہوا کرتا تھا, اب اس حجرے میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے خاوند اور سر بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے والد دفن ہے, تو یہ خواہش کرتی تھی کہ اس سے بہتر جگہ میرے لیے کیا ہوگی. لیکن سبحان اللہ, جب سیدنا عمر کا پیغام آیا تو انہوں نے اپنی اس خواہش کو قربان کرتے ہوئے سیدنا عمر, کیونکہ حق زیادہ ہے, سیدنا علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں, سیدنا علی فرماتے ہیں کہ ہم لوگ یہ کہا کرتے تھے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر اور سیدنا ابوبکر اور عمر, ہم نے دیکھا ہے یہ تینوں آئے ہیں, یہ تینوں گئے ہیں, یہ تینوں بیٹھے ہیں, یہ تینوں اٹھے, تو ہمیشہ یہ تین ایک ساتھ ہوا کرتے تھے. اور یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے کہ جب اس دنیا میں یہ تینوں ایک ساتھ تھے تو مرنے کے بعد بھی, آج بھی آپ دیکھتے ہیں کہ یہ تینوں ایک جگہ پر ایک ساتھ دفن ہیں. سبحان اللہ. اور ہمیں اس قصے میں یہ بھی سبق ملتا ہے کہ ہم سلف کی اتباع کرنے والے ہیں. جو لوگ سلف کے راستے کو اپنا چکے ہیں وہ اپنے آپ کو اور اپنے پیاروں کو ذلت رسوائی اور بہت ساری مصیبتوں سے محفوظ کر چکے ہیں, اور جو لوگ صحابہ کرام سلف صالحین کے راستے کو نہیں اپناتے بلکہ ان کے مخالفین کے راستے کو اپناتے ہیں تو وہ لوگ ہمیشہ ذلیل ہوئے ہیں, خوار ہوئے ہیں, اور امت میں مصیبت کھڑی کرتے آئے ہیں. تو آج ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم کس راستے پر چل رہے ہیں. کیا یہ راستہ سلف کا راستہ ہے جو ہم اپنا چکے ہیں, عبادات میں, عقائد میں, عبادات میں اور معاملات میں, سیاست میں, شادی بیاہ کے مسائل میں, طلاق کے مسائل میں اور دیگر خرید و فروخت مسائل میں اور دیگر مسائل میں, شریعت کے مسائل میں ہم کس راستے کو اپنا چکے ہیں؟ اگر جو سلف صالحین کا راستہ ہے تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے اس راستے پر ثابت قدمی کے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہو. اور اگر کوئی اور راستہ ہے اور راستہ صرف ایک ہی صراط مستقیم, ایک ہی راستہ حق ہے, باقی سارے راستے اس راستے سے جدا ہونے والے باطل راستے ہیں, گمراہی کے راستے ہیں, اور یہ سارے راستے جہنم کی طرف جاتے ہیں. اگر کوئی اسی اور راستے پر ہم چل رہے ہیں تو ابھی وقت باقی ہے, ابھی سانسیں باقی ہیں, اپنے آپ کو سنبھالیں اور دیکھیں ہم کس کے نقش قدم پر چلنے والے ہیں. اگر عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے نقش قدم پر چلنا چاہتے ہیں تو پھر ان کا راستہ بالکل واضح ہے, واللہ سورج کی طرح چمکنے والا راستہ ہے, روشن راستہ ہے, جس میں دو لفظوں میں قال اللہ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, صحابہ کرام صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ کے مطابق شریعت کے ہر پہلو میں آپ کو یہ تعلیمات نظر آئیں گی. اور جو سن عمر رضی اللہ عنہ کے مخالف راستہ ہے, یا تو ابو لؤلؤ مجوسی کا راستہ یا ابن ملجم کا راستہ, جس میں قرآن سنت کے بعد بھی کی جاتی ہے, جس میں اسلام کے بعد بھی کی جاتی ہے, جس میں شریعت کی نفاذ کی بات بھی کی جاتی ہے, جس میں خلافت کی بات بھی کی جاتی ہے, جس میں مسلمان امت کی بہتری کی بات بھی کی جاتی ہے, لیکن صرف باتوں کی حد تک, حقیقت کچھ اور ہے. حقیقت میں جتنی نقصان ان لوگوں نے اسلام کو اور مسلمانوں کو پہنچایا ہے, واللہ آج تک یہودوں نے نہیں پہنچایا, نصارہ نے نہیں پہنچایا, ہندو نے نہیں پہنچایا. اسی لیے سیدنا عمر نے جب ان کو خبر ملی کہ ان کو قتل کرنے والا مسلمان نہیں ہے, پتہ چل گیا تھا کہ وہی مجوسی ہے جو آیا تھا نفاق اور اس نے کلمہ پڑھا تھا, تو اس نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا. اور واللہ یہ بڑی نعمت اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ اللہ تعالیٰ کسی شخص کو مسلمان کے خون سے اور قتل سے محفوظ کر دے, واللہ بڑی سعادت بڑی نعمت ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, مسلمان یا کوئی شخص اس وقت تک اپنے دین میں کشادگی حاصل کرتا رہتا ہے جب تک کہ اس کے ہاتھ کسی معصوم جان یا معصوم خون سے ملوث نہیں ہوتے. جب وہ کسی معصوم کو قتل کر دیتا ہے تو پھر اس کا دین اس کے لیے تنگ ہو جاتا ہے. یہ جس دین پہ عمل کر رہے ہیں دواعش, یہ خوارج اور القاعدہ والے اور ان کے ہم نوار اور ہم پیالے, یہ سارے کے سارے ابن ملجم اور ان سے پہلے ابو لؤلؤ مجوسی کی اتباع کرنے والے ہیں, ان کی تقلید کرنے والے ہیں. اتباع تو نہیں کہیں گے, تقلید ہی کہیں گے, کیونکہ تقلید کرنے والے ہیں. اس لیے جو لوگ ابھی بھی غلط فہمی کا شکار ہیں اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ بیچارے لوگ تو شریعت کا نفاذ چاہتے ہیں, یہ بیچارے لوگ تو امت میں خیر خواہی کا پیغام لے کے آئے ہیں, ان کا قصور صرف اتنا ہے کہ یہ خلافت اسلام کو قائم کرنا چاہتے ہیں, تو کیوں کہ برا بلا کہا جا رہا ہے؟ مجھے بتائیں ان میں اور ابن ملجم میں کیا فرق ہے؟ وہ بھی تو اسلامی شریعت کا نفاذ چاہتا تھا, وہ بھی خلافت اسلامیہ کے قیام کا دعوے دار تھا, وہ بھی مسلمان امت کے خیر خواہ تھا اور خیر خواہی چاہتا تھا. اگر وہ مجرم تھا تو یہ بھی مجرم ہے, اور اگر وہ مجرم نہیں تھا تو پھر یہ بھی مجرم نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں آنکھیں دیے ہیں دیکھنے کے لیے, دو کان دیے ہیں سننے کے لیے, اور ایک دل دیا ہے سمجھنے کے لیے, اور اللہ کی قسم ان سے سوال بھی کیا جائے گا قیامت کے دن. اگر ہم صحیح استعمال نہیں کریں گے, اگر ہم حق کو دیکھ کر اسے قبول نہیں کریں گے, حق کو سن کر اسے قبول نہیں کریں گے, حق کو صحیح نہیں سمجھیں گے, اور حق کو سمجھنے کے بعد حق کا حق ادا نہیں کریں گے, تو پھر ہم نہ دنیا میں کہیں کے رہے نہ آخرت میں کہیں کے رہیں گے. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل فعمل صالح کی توفیق عطا فرمائے, قرآن اور سنت پر چلنے کی, سلف صالحین کو منہج سمجھ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں اور پوری امت اسلامیہ کو عمومی طور پر, اور حرمین شریفین کو, اور اس پاک وطن کو اللہ تعالیٰ ہر شر سے محفوظ فرمائے, اور ان دہشت گردوں کو اللہ تعالیٰ اپنا عذاب سے پکڑے, اور اللہ تعالیٰ ان کو اور ان کے نقش قدم پر چلنے والوں کو, اگر ان کے لیے ہدایت لکھی ہے تو ان کی ہدایت میں تعجیل فرمائے, اور اگر ہدایت نہیں لکھی ہے تو عذاب علیم نازل کر کے امت اسلامیہ کو ان کے شر سے محفوظ فرمائے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک واتوب الیک.